اہل بیت چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کی فکر کریں جو تمہاری تلاش میں ہے. توجہ رکھے گا, اگر تم اس رزق تک نہ پہنچ سکو جو جس تک تم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو, تو معصوم فرماتا ہے یقین رکھو کہ جو رزق تمہاری تلاش میں تم تک پہنچ کر رہے گا. ہو نہیں سکتا کہ مومن, ہو نہیں سکتا مومن, توجہ رکھے گا, یہ کون سا رزق ہے کہ جس کے لیے کہا ہے کہ رزق تم تک پہنچ کر رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی زحمت نہ ہو تو دو دو قدم آگے تشریف لیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تھوڑی زحمت ہوگی آگے آگے تشریف لیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک رزق وہ ہے جس کو تم تلاش کر رہے ہو, صبح صبح نکلتے ہو, جاب پہ جاتے ہو, کام کاج کرتے ہو, ترقی کرتے ہو, ایک وہ ہے, ایک وہ ہے جو تمہاری تلاش میں ہے. عزیزان گرامی, یہ کون سا رزق ہے؟ آج قدر اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں, وہ رزق جو ہمیں تلاش کر رہا ہے لیکن ہم اس کو اپنے آپ تک پہنچنے کا راستہ فراہم نہیں کر رہے ہیں. یہ اہم ترین رزق ہے, اور یہ وہ رزق ہے. وہ یرزق من حیث لا یحتسب, یہ وہ رزق ہے کہ جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں عطا کیا جائے گا, وہاں سے عطا کیا جائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. توجہ رکھیے گا, اب ہماری ساری تک تو ہماری کیلکولیشن میں ہوتی ہے. مثلا ایک بیوی, دو بچے, تین کمروں کا مکان, چار پہیوں کی گاڑی, پانچ ہندسوں پر مشتمل تنخواہ, یہی کیلکولیشن ہے ہماری زندگی کے بارے میں. ایک عام سی تعریف کیا ہے؟ ایک بیوی, دو بچے, تین کمروں کا مکان, چار پہیوں کی گاڑی, پانچ ہندس پر مشتمل تنخواہ, ایک زندگی کا حسین ترین خواب یہی ہے. اور ہماری ساری تگودو کیا ہے؟ اس رزق کے بارے میں ہے کہ جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہ رزق ہے جس کا اللہ نے ضمانت, جس کی اللہ نے ضمانت لی ہے. شیخ سعدی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, بچہ رو رہا ہے. شیخ سعدی نے زوجہ سے پوچھا, بھائی کیوں بچہ رو رہا ہے؟ کہا کہ اس کے دانت نکل رہے ہیں. کہا کہ دانت نکل رہے ہیں تو اور پریشان ہو گئے. کہنے بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہیں گے دانت نکل رہے ہیں تو اب اس کے لیے غذا کا انتظام بھی کرنا ہوگا. تو بیوی نے کہا کہ بعض بیویاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں, شیخ سعدی کی بیوی بھی شاید ان سے زیادہ پڑھی لکھی تھی, انہوں نے کہا جس نے دانت دیا ہے وہ خود بخود نان کا انتظام کر دے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا, توجہ رکھیے گا, وہ رب, وہ خالق جو ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتی میں ہماری غذا کا انتظام کر دے. ہم نے نماز استخاصہ پڑھی تھی, دعائے مادونہ پڑھی تھی, فریادی ماتم کیا تھا, منت کی تھی کہ خدا ہمیں رزق دے دے, کچھ نہیں تھے تو ماں کی چھاتی میں ہمارے لیے غذا کا انتظام اس نے کیا ہے. تو دنیا میں آنے کے بعد بدرجہ اولا اس نے ایسے اسباب فراہم کیے ہیں کہ ہم رزق تک پہنچ جائیں. لیکن اہم ترین رزق وہ ہے جو ہم تک پہنچنا چاہ رہا ہے. وہ یرزق من حیث لا یحتسب, یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی پوری توجہ اس رزق کے بارے میں ہے کہ جو ہم تک آنا چاہ رہا ہے, اور ہم اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے اس کو اپنے تک آنے نہیں دے رہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. جزاک اللہ.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات.
یہ وہ رزق ہے کہ جو ظاہری کیلکولیشن سے نہیں آ سکتا. ایام اربعین ہیں, لوگ جا رہے ہیں, آپ میں سے بہت سے مومنین جا رہے ہوں گے, اور جو نہیں جا رہا اس کے لیے امام رضا کا ایک فارمولا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور فارمولا بھی ایسا ہے کہ کہنے والا کون ہے؟ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام. دیکھیے اہل بیت کس طرح ہماری توجہ کو مادیات سے بالاتر تر ہو کر حقیقت اور حقائق کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو, امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں, اگر تم چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ کے ساتھ محشور ہو
اور رسول اللہ جس جگہ مقیم ہوں گے جس حجرے میں. اب آپ اسٹیٹس کا اندازہ لگائیں, جس حجرے میں رسول اللہ ہوں گے, رسول سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں ہے کائنات میں اللہ کے بعد, اس میں اگر تم شریک ہونا چاہتے ہو, فل عن قتلۃ الحسین, حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو. دشمنان
علیہ,
اور پھر امام نے کہا اگر چاہتے ہو کہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہو, کون؟ آٹھواں امام, آٹھواں تاجدار امامت. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر چاہتے ہو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہو تو کیا کرو؟ یہ دعا بڑا اللہ کہ اے اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں روز قیامت شہدائے کربلا کی, یا لیتنی کنتو معاہم, معاکم کی جگہ ہم کیا ہے معاہم, اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. یہ دل سے دعا پڑھو گے تمہیں شہدائے کربلا کے ساتھ شامل ہونے کا ثواب مل جائے گا, یہ بھی ایک رزق ہے. اب آپ دیکھیں ایام ایام اربعین ہیں, ظاہری طور پر کہ جو ہمیں افراد نظر آتے ہیں ان کی اگر مادی حالت کا, پچھلے سال میں خود اربعین پہ تھا لہذا یہ بہت ہی قریب سے مجھے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا کہ جو افراد, جو بچے, جو بزرگ راستے میں نظر آتے ہیں ان کی ظاہری وضع قطع دیکھ کر بخوبی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی مالی حالت کوئی اچھی نہیں ہے. کپڑوں کا انداز, جوتوں کا انداز, چپلوں کا انداز, جس سے پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ظاہری رزق دے کر ایک اور رزق کو طلب کرنا چاہ رہے ہیں, توجہ رکھیے گا. یعنی بقول ہمارے دوست کے کہ یہ وہ سفر ہے جس میں انسانیت نظر آتی ہے, اور اس سفر کو دیکھ کر, پچھلے سال خود مجھے یاد ایک جرمن کی ٹیم آئی تھی اور اس نے سفر کے بارے میں تحقیق کی تھی, گفتگو ہماری رزق پہ ہو رہی ہے کہ یہ کون ہے جو چلے جا رہے ہیں, اور پھر ان کو پتہ چلا کہ اس پورے سفر کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہے جس کو زینب بنت علی کہا جاتا ہے. اگر حسین ابن علی نے کربلا میں توحید کو بچایا ہے تو جناب زینب نے اس پیغام توحید کو پھیلایا ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جس دین کو حسین نے بچایا اس دین کو جناب زینب لے کے چلی. انہوں نے کہا اس پورے سفر میں ہمیں ایک عورت کا کردار نظر آتا ہے, اس کی وجہ سے آج یہ ذکر باقی اور حقیقت ہے. یہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود, اگر زینب نہیں ہوتی کربلا کربلا میں رہ جاتی, حسین کا پیغام جناب زینب لے کے بڑی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ عورت کون ہے, پھر تحقیقی ریسرچ اس پہ باقاعدہ ٹیمیں بیٹھی ہیں ان کی, انہوں نے انٹرویوز کے لوگوں کے, وہ اپنے مقصد کے تحت آئے تھے کہ یہ دیکھیں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. یہ جو لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چلے جا رہے ہیں, توجہ رکھیے گا, کسی نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ اتنے سارے لوگ آئے کیسے, توجہ رکھیے گا, کیا ان کو خط لکھ کے بلایا گیا ہے, کیا حسین نے ان کو انویٹیشن دیا ہے, جناب زینب نے, امام سجاد نے, امام زمانہ نے کوئی دعوت نامہ دیا ہے, یہ 3 کروڑ 2.5 کروڑ 3.25 کروڑ کہاں سے آ گئے؟ تو کہا کہ ان میں سے کوئی بھی خط لکھ کے بلایا نہیں گیا, یہ خود آئے ہیں. کہا کہ مصیبت تو یہی ہے, مصیبت تو یہی ہے, پریشانی تو یہی ہے, ابھی خط لکھ کے نہیں بلایا تو اتنے آ گئے, جب ان کا امام حکم دے گا تو کتنے آ جائیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ابھی نہیں بلایا تو اتنے آ گئے. اور بہنی یہی وہ کام تھا جو اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں آیا تھا, جب پہلی دفعہ اسلامی انقلاب کے بعد جشن نیمہ شعبان بنا, امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا جشن بنا, تو کیا وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے, جمی کارٹر نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, ابھی تو ہمیں ملک سے باہر نکال گیا خمینی صاحب نے اور اب جو ہے وہ اتنا بڑا انقلاب, یہ کیا ہو رہا ہے, پوری قوم روڈوں پر. کہا کہ ان کا عقیدہ ہے ان کا امام پڑھتے غیب میں اس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. کہا کہ اچھا, کہا کہ ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے, جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. اب یہ دشمن سمجھ رہا ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اب ہم نے اپنی ایک آبزرویشنل ٹیم بنائی تھی اس سفر میں. انسانی ویلیوز زندہ ہو رہی ہیں یہاں اس سفر میں. آپ کو انسانیت نظر آئے گی. گھر میں کوئی بھائی کسی بھائی کا پیر نہیں دباتا, توجہ رکھیے گا. باپ کا بھی پیر اس وقت دباتا ہے جب باپ بلاتا ہے. کوئی بیٹا خود سے کسی باپ کا سر پیر نہیں دبائے گا. لیکن یہ وہ سفر ہے جہاں آپ کو لوگ التماس کرتے ہوئے مل جائیں گے, تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ, ہم تمہارے پیروں کو دھونا چاہتے ہیں, ہم تمہارے قدموں کو دبانا چاہتے ہیں, ہم تھوڑا سا آرام. یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت ہے. یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا, یہ حسین کے راستے میں ملے گا. ایسے کئی مناطق, حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے جن موقعوں میں آپ سفر کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں, وہاں آپ کو نئے گدے, نئی چادر, نئی تکیے, ہر چیز نہیں ملے گی. تو سبب پوچھا گیا تو کہا کہ اگلے سال محرم کے بعد جن لڑکیوں کی شادیاں ہونی ہیں اور ان کے والدین نے جو جہیز جمع کیا ہے, ان لڑکیوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارا جہیز سب سے پہلے زائر حسین کی خدمت میں جائے گا. توجہ رکھے گا, یہ مناظر آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. یہ ہمارے یہاں آج بھی رسم ہے کہ نئی نویلی دلہن کیوں نہ ہو, محرم کا چاند آتا ہے وہ اپنی چوڑیوں کو توڑ دیتی ہے حسین کی محبت. کیوں؟ یہ وہ انسانیت ہے, یہ وہ غم ہے عزیزانِ گرامی, یہ وہ رزق ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے. تو ایک رزق وہ ہے جس کی تلاش میں ہم ہیں, ایک رزق وہ ہے جو ہماری تلاش میں ہے عزیزانِ گرامی. اولاد رزق ہے, مال رزق ہے, اچھے دوست رزق ہیں, اچھا عالم دین رزق ہے, اچھی مسجد اور امام بارگاہ کا ہونا رزق ہے. توجہ رکھیے گا, یہ سب کون سے رزق ہیں کہ جو ہماری ہدایت میں, توجہ رکھیے گا, کوئی مثبت کام انجام دے سکے. اچھی مسجد مل جائے آپ کو, اچھا عالم مل جائے, اچھا ذاکر مل جائے, یہ رزق ہے. لیکن اگر اس سے کم حق کو استفادہ نہ کیا جائے یا اس کی ہر بات کو من و ان قبول کر لیا جائے تو یہ رزق جہنم بن جائے گا رزق جنت ہونے کے بعد. توجہ رکھیے گا, لہذا میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں رزق ہیں. امام بارگاہ کا ہونا رزق ہے کہ ہم جہاں بیٹھ کر فرش ادا بچھائیں یا اپنے گھر میں فرش, یہ فرش ادا رزق ہے عزیزانِ گرامی. یہ آنسو رزق ہیں, یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ محرم سے 40 دن پہلے چلہ کرو. کسی نے پوچھا آگا کون سا چلہ, کہا کہ ترک گناہ کا چلہ. 40 دن گناہ نہ کرنے کی پریکٹس کرو تاکہ تمہاری آنکھوں کو حسین پہ گریے کا رزق ادا ہو سکے. یہ رزق ہے. اہل بیت علیہ السلام ہماری توجہ کو مبذول کرانا چاہتے ہیں. دو اور رزق میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اسی پہ آپ کی اسی پہ مجلس تمام کروں گا. اور یہ رزق میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی امام معصوم کہہ رہا ہے. اور کہاں کہہ رہا ہے؟ زیارت عاشورہ میں بیان کر رہا ہے. تو وہ جو رکھے گا, زیارت عاشورہ کون سی ہے؟ یہ وہ زیارت ہے جو روز عاشورہ پڑھنا مستحب ہے. آئمہ کی دو قسم کی زیارات ہیں, ایک زیارت مخصوصہ ہے, ایک زیارت مطلقہ ہے. زیارت مخصوصہ وہ زیارت ہوتی ہے جو مخصوص دن یا مخصوص تاریخ کو پڑھی جاتی ہے. مثلا زیارت امام حسین علیہ السلام عید الفطر, عید الفطر کے عید الاضحیٰ کے دن امام حسین کی زیارت, شب قدر میں امام حسین کی زیارت, صحیح, اربعین کے دن امام حسین کی زیارت, روز عاشور امام حسین کی زیارت, یہ مخصوص زیارتیں ہیں. کچھ ہیں زیارت مطلقہ, یعنی آپ جب چاہیں جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں سے ایک معروف ترین زیارت جو ہمارے یہاں معروف ہے زیارت مطلقہ, وہ ہے زیارت وارثہ, جو ہم روزانہ, یعنی روزانہ سے مراد یہ ہے کہ شب جمعہ کم سے کم پڑھتے ہیں, یہ زیارت مطلقہ ہے. زیارت مخصوصہ ان میں خاص ترین احکامات اور اسرار کو بیان کیا گیا اہل بیت کی. جب مخصوص زیارت ہے اس کا مطلب ہے مخصوص دن پڑھی جائے گی, لیکن مخصوص اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ہینڈ اوور کرنی ہے آئمہ کی طرف سے. زیارت مطلقہ یعنی عام نوعیت کے اس میں آئمہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے, توجہ رکھیے گا. لیکن یہ زیارت مخصوصہ جو روزہ عاشور پڑھی جاتی ہے, اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور لوگوں نے اس کو اپنا وظیفہ بنایا, اور وظیفہ بنانے کے بعد ان کی زندگی میں بہت سارے اثرات کھلتے چلے گئے. ہیں بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے اس زیارت عاشورا کو اپنا ورد بنایا. یہ ورد بنانا صرف ایسا نہیں کہ میں صرف زیارت پڑھوں اور جو چاہے جیسے چاہے جتنا دل چاہے عمل کروں, نہیں. پھر اس کے لیے پاکیزہ ایک عمل اور اس زندگی کی ضرورت بھی ہے. جیسے میں کہوں گا بیٹا آپ یہ بیج بو لیجئے, درخت نکل آئے گا, بچہ جاؤ بیج بو لے, لیکن کچھ نہ ہو. وہ آگے کہ مولانا آپ نے کہا تھا بیج بوئیے, میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے درخت نکلے گا, لیکن کیا آپ نے پانی کا انتظام کیا, کھاد کا انتظام کیا, زمین صحیح تھی, سورج کی روشنی کا انتظام تھا؟ یہ چیزیں بھی تو لوازمات میں سے ہیں نا. تو توجہ رکھیے گا, اہل بیت یہ جو کہہ رہے ہیں من بقا وہ اب کا وہ تباہ کا وجبت لہ الجنہ, جو روئے رولا رورن جیتی شکل بنائے, یہ وہ بیج ہے جو زمین میں ڈالنا ہے. لیکن اس کے لیے دوسرے نیک اعمال چاہیے تاکہ یہ محبت حسین کا بیج اور بذر جو ہے ایک تناور درخت بن جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب اس زیارت عاشورا میں امام فرما رہے ہیں دیکھیے, دو اور ہمیں رزق عطا کی ہیں اہل بیت نے. یہ وہ رزق ہیں جو معنوی رزق ہیں, ان کا مقایسہ مادی رزق سے نہیں کیا جا سکتا. میں نے کہا اولاد رزق, مال رزق, آپ کا ٹائم یہ رزق ہے, توجہ رکھیے گا. امام فرماتے ہیں کہ وہ نعمت نعمت لا تشکر کا سید لا تغفر. امام کہہ رہے ہیں وہ نعمت جس کا شکر ادا نہیں کرو گے وہ رزق, ٹائم رزق ہے نا, رزق کا شکر ادا نہیں کرو گے کیا ہوگا, یہ اس گناہ میں تبدیل ہو جائے گا. یہ رزق, یہ نعمت اس گناہ میں تبدیل ہو جائے گی جس کی معافی نہیں ہے, جس کی معافی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, کون؟ امام معصوم کہہ رہے ہیں. اور ساتویں امام جن کی ولادت کا دن کل گزرا ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے. وقت رزق ہے ہمارے پاس, ہم کتنا ضائع کرتے ہیں. ماں باپ رزق ہیں, ان کے ذریعے سے ہم آخرت کما سکتے ہیں. اولاد رزق ہے, فرش ادا رزق ہے, مسجد رزق ہے, اہل بیت کا ذکر رزق ہے. دو اور ذکر, دو اور رزق جن کو اہل بیت نے بتایا وہ ہے تولا اور تبرا. توجہ رکھیے گا, یہ اہل بیت کے الفاظ ہیں, یہ زیارت عاشورا کے الفاظ ہیں. ان یرزقنی کا مطلب ہے اے خدا مجھے رزق دے, ایک تولا کا اور ایک تبرا کا. توجہ رکھیے گا, یہ دو ایسے رزق ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں حقیقی معنی میں جلوہ گر ہو جائیں, انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے, اس کی کایا پلٹ جائے. لیکن ہمیں چونکہ بتایا یہ گیا ہے تبرا صرف لعنت بھیجنا ہے. لوگ تبرا روڈ لگ دیتے ہیں, فلاں فلاں پہ لعنت, اس پہ لعنت, اس پہ لعنت, ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے. یہ ایک ظاہری انداز ہے, حقیقت تولا اور تبرا اس سے بہت بڑھ کر ہے. اب چونکہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو ان سے نہیں لے رہے نا, مولوی سے, ملا سے, زاگر سے لے رہے, تو کیا ہو رہا ہے, حق بات کے مقابلے میں بظاہر حق بات کو لایا جا رہا ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں حق بات کے مقابلے میں حق کو کمزور بنانے کے لیے بظاہر حق بات لائی جائے. علی کے مقابلے میں کون آئے گا؟ کوئی نہیں آ سکتا. توجہ رکھے گا, جس کا علم ایسا ہو, جس کا تقوی ایسا ہو, جس کی پرہیزگاری ایسی ہو, رسول کی قرابت اور رشتہ داری ایسی ہو, کوئی نہیں ملا. کس کو لایا گیا علی کے مقابلے میں جنگ صفین میں؟ قرآن کے اوراق کو نیزوں پر بلند کیا گیا. علی جیسے حق کے مقابلے میں, جو میزان حق ہے, معیار حق ہے, اس کے مقابلے میں کس کو لایا گیا؟ قرآن کو, جو حق تھا. بظاہر قرآن حق ہے, لیکن علی کے مقابلے میں آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ حق نہیں ہے. توجہ رکھے گا, آج بھائی نہیں, اہل بیت کی سنت و سیرت کو مٹانے کے لیے سلام, اہل بیت کی سنت ہے نا, اب اس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں یا علی مدد سے. اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب امام حسن جناب زہرہ کے پاس جاتے کہتے یا علی مدد, جناب زہرہ کہتے مولا علی مدد, آئیے مراد ہے. توجہ رکھیے, کیسے پتا چلے سنت و سیرت اہل بیت ہے؟ حدیث کیسا میں بابا آئے جناب زہرا نے سلام کیا, السلام علیکا یا اباتا, وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی, السلام علیکی یا اما, امام حسن تشریف لائے. توجہ ہے, اب اس سلام حق ہے نا, اس کے ریپلیس کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے بظاہر ایک حق نعرہ استعمال کیا, جعلی مدد کہو. دیکھیں یہ ہے فتنہ. علی کو اتنا مسئلہ بنا دو کہ علی اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے, نظر آ جائے تو علی, نظر نہ آئے تو اللہ. اب دیکھیں یہ کفری عقائد کتنی آسانی سے ممبروں سے بیان کیے جا رہے ہیں, چونکہ ہمیں علم نہیں ہے نا کہ اہل بیت نے کیا رزق دیا ہے, ہم قبول کر لیتے واہ واہ سبحان اللہ. لیکن اگر میں کہوں جناب میں کسی جاہل کی بات مانوں یا خود مولا کی بات مانوں, آپ کس کو پریفر کریں گے, آپ کس کو ترجیح دیں گے, مولا کی بات کو یا کسی جاہل کی بات کو جو یہ کہے کہ جناب علی اگر نظر آ جائے تو علی اور اللہ میں ہی فرق ہے, علی نظر آ جائے تو علی ہے, نظر نہ آئے تو اللہ ہے. اس سے زیادہ کفری عقائد شاید اس سے زیادہ پوری تاریخ میں تشیع کی, تشیع کے ممبر میں بیٹھ کر تشیع کے نام سے آج تک بیان نہیں ہوئے, اتنے کفری عقائد. توجہ رکھیے گا, مولا کائنات کے خود بات اٹھا کے پڑھیے نہج البلاغہ میں, مستند ترین, سالوں سے مستند ترین کتاب ہے, جس طرح علی نے اپنے خدا کی پہچان کرائی ہے. اب چونکہ نہیں معلوم نا, ہم چونکہ رزق ہم نے اہل بیت سے نہیں لیا, مولوی سے, ملا سے, زاکر سے لیا, نتیجہ یہی ہوا. تولّا تبرّا کی حقیقت بھی بیان یہی ہے عزیزان گرامی, تبرّا کو گالی بنا دیا گیا. ایک زمانے میں اہل سنت ہمارے درمیان آتے تھے, سنتے تھے, خود آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شہر میں جلا وطن کیا گیا جو اہل سنت کا تھا, ایران میں سارے اہل سنت تھے, لیکن میں وہاں پر بھی جناب زہرا کے مصائب پڑھتا تھا. توجہ رکھیے گا, لیکن دلیل سے پڑھتا تھا, مستند کتابوں کا حوالہ دے کے پڑھتا تھا. توجہ رکھیے گا, انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن آج کیا ہے, ہمارے یہاں تبرہ کو گالی بنا دی. امام کہہ رہے ہیں یہ وہ رزق ہے جس سے تم آخرت تک پہنچ سکتے ہو. معصوم کہہ رہا ہے یرزقنی طلبہ سارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, اور بلکہ مخاطب ہے امام حسین سے, کس میں, زیارت عاشور میں, یرزقنی مجھے رزق عطا فرما. طلب سارق, سارق کاف کافی خطاب ہے, امام حسین سے مخاطب ایک زائر, ایک عزادار جب زیارت پڑھ رہا ہے تو امام کو مخاطب قرار دے رہے, اے مولا اللہ مجھے رزق عطا کرے تاکہ آپ کے خون کا بدلہ لے سکوں, خون کا بدلہ لے سکوں جو آپ کے آل محمد میں سے امام منصور ہے, یعنی ہمارا امام زمانہ, میں اس کے ساتھ ہم رکاب ہو کر دشمنوں سے جنگ کر سکوں. توجہ رکھیے گا, اور پھر تولّا کیا ہے, تولّا یہ ہے کہ انی اتقرب الی اللہ و الیکم بموالاتکم و موالات نبیکم, ایک جگہ یہ ہے. دوسری جگہ کیا ہے, انی اتقرب الیک و الی اللہ و الی رسولی و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک, میں اللہ, محمد, علی, فاطمہ, حسن اور مولا آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں, بے موالاتکم آپ سے تولّا کر کے, اور اتقرب الی اللہ بالبراءت منہم اور آپ کے دشمنوں سے تبرا کر کے. توجہ رکھیے گا, یہ وہ رزق ہے عزیزان گرامی کہ جس کی جانب ہماری توجہ کو منظور کرے, اس تولّا و تبرا کو اگر ہم حاصل کر سکیں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. حضرت ابراہیم نوجوان ہیں, بتوں کو توڑ دیا, واقعہ سنا میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, کہا کہ کس نے توڑا, ابراہیم نے توڑا. تفتیش کے لیے نکلے, ٹیمیں نکلیں ابراہیم کو تلاش کرو, حضرت ابراہیم کے دروازے پہنچے, دخل باب کیا, کون, کہا کہ سرکار کی طرف سے آئیں تفتیش کے لیے, انویسٹیگیٹ کریں گے. ابراہیم کو جانتے ہو, جی جانتے ہیں, کون ہے, کہا کہ ہمارے گھر میں آئیے پہلے بیٹھیے, جو بھی آتا ہے ہمارا طریقہ یہ کہ ہم دسترخوان پہ اس کو اپنے مہمان بناتے ہیں. انہوں نے کہا چلو جی, نظر بھی ہے مل گئی, لنگر بھی ہو گیا, کھانا پی لیا آرام سے, سستا لیا. کہا بتاؤ آپ کون ہیں ابراہیم, ابراہیم کا خادم کو ابراہیم کہتے ہیں, ہمارے کو تم ہو, تم ہو ابراہیم. اب ان کو کہا چلو بھی لے کے چلو ابراہیم کو. اب اس میں ایک دانہ تھا, اس نے کہا کہ اے ابراہیم تیرے دسترخوان کا نمک کھایا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تیرے نمک کا حق اسی دنیا میں ادا کر دیں تیری زندگی میں. کہا کہ ٹھیک ہے, کیا کریں, میرے خدا کو سجدہ کر دو. یہ تو نہیں ہو سکتا, تمہارا مسئلہ اور جھگڑا یہی ہے تمہارے خدا کا ہمارے خدا کا. پھر سر جوڑ کے بیٹھے. کسی بزرگ نے کہا, پھر کوئی دانا تھا, اس نے کہا بھائی دلوں میں بتوں کی محبت رکھنا, سر سجدے میں جھکاؤ, قصہ ختم کرو تاکہ ابراہیم کو لے کے جائیں اور محکمہ عدالت میں لے کے جائیں اور قصہ تمام ہو جائے. اب جیسے ہی حضرت ابراہیم کہ خدا کو سجدہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سر سجدے میں رکھے, حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, فرمایا خداوندہ سجدوں میں لانا میرا کام تھا, دلوں کو پلٹانا تیرا کام ہے, مجلس میں لانا آپ کا کام ہے, دلوں کو پلٹانا اللہ کا کام ہے. لیکن جب ہم پہلے ہی مرحلے پر ایسی زبان, ایسا کلام, ایسا لب و لہجہ اختیار کریں, کسی کے مقدسات کا مذاق اڑائیں تو وہ نہیں آئے گا. ہیں اہل سنت جو میری مجلس میں آئے, سخت ترین جو اختلافی مسائل تھے وہ میں نے بیان کیے علمی انداز سے, اور الحمدللہ وہ شیعہ ہو گئے, مذہب تشیع اختیار کیا. آپ کس پیرائے سے بیان کرے, تبلّہ و تبرہ یہ نہیں ہے عزیزان گرامی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. جس طرح امام علی کی توحید کو, امام حسین کی توحید کو یہ بتایا جائے کہ تم جو ہے وہ مثلا گھوڑے نے جو پاکستان دیا, یہ خدا داد نہیں گھوڑا داد ہے, اور تم گھوڑوں کے سموں کو سجدہ کر لو, یہ امام حسین کی توحید نہیں ہے, یہ اہل بیت کی توحید نہیں ہے, قرآن کی توحید نہیں ہے. کس طریقے سے کھلے عام مذاق اڑایا جا رہا ہے تعلیمات اہل بیت کا, لیکن ہم ماشاءاللہ سے سن رہے ہیں. کس طرح آج تک تاریخ میں اتنے کفری عقائد کو چیلنج سے بات کر رہا ہوں میں, جو آج آپ کو ممبروں پہ اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں, یہ وہی باتیں ہیں جو آئمہ کے دور میں آئمہ کے مخالفین بنام شیعہ استعمال کرتے تھے. یہ وہی عقائد ہیں. مشبہ کون ہیں؟ جو خدا کے لیے جسم کے قائل تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نظر آ جائے وہ علی ہے, جو نظر نہ آئے وہ خدا ہے, کیا فرق رہ گیا عزیزان گرامی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ذوالجناح کے قدموں کو سجدہ کرنا چاہیے, کیا فرق رہ گیا آپ میں اور سامری کی توحید میں؟ وہ بھی تو گھوڑوں, وہ بھی تو ایک گوسالے کو سجدہ کروا رہا ہے. توجہ کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. لہذا یہ تولا و تبرہ اس کی حقیقت ہے, جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ دعا کرو کہ تمہیں تولا کا اور تبرہ کا رزق ملے. کبھی ہم نے زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھا ہو تو ہمیں اندازہ ہو کہ اہل بیت کیا تعلیمات دینا چاہ رہے ہیں. آپ میری بات پہ یقین نہ کریں, آپ جائیے اور زیارت عاشورہ کا ترجمہ اٹھائیے پڑھیے, میری بات کو بھی عقل پہ پرکھیے, اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے سوال کیجئے. آئمہ کے دور میں مفوضہ گروہ ہے, ایک منحرف گروہ. مفوضہ کون ہے؟ جو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے سارے حقوق اہل بیت کو تفویض کر دیے, خود سائڈ میں بیٹھ گیا ہے اور اہل بیت کو تفویض کر دی. آج بہنی یہی باتیں بیان کی جا رہی ہیں, بانگے دہول تشیع دو علم دائیں بائیں لگے ممبر بیٹھ کر ذاکری بتا رہا ہے. توجہ رکھیے گا سر, اقتدار بھائی موجود ہیں, ہم ان کی معیت میں جس انجمن میں تھے ماتم کیا, یہ بخوبی جانتے ہیں. ہمیں پتا تھا کہ ماتم کیا ہوتا ہے, ہمیں بتایا گیا ہمارے بزرگوں نے, ظفر بھائی ہوتے تھے, بہرحال مجھے نہیں پتا بھی کہاں ہیں وہ, لیکن اقتدار بھائی جو ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں, اور آج سے نہیں شاید 25-30 سال 35 سال سے جانتے ہیں. تو ہمیں بتایا جاتا تھا, ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان, ہمارے ماتمی, ہمارے عزادار بتاتے تھے کہ یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز, تقدس کا خیال رکھو. شب بیداریوں میں جاتے تھے تو وہاں پر بھی مثلا ہمیں سمجھاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اقدار کو ہمیں سینہ بہ سینہ منتقل کرنا ہے. اگر یہ اقدار اور یہ رزق تولا تبرہ یہ فرض ادا کرے بازاریت کا شکار ہو جائے, پروفیشنل ازم آ جائے, تو پھر اس کی کوئی تقدس باقی نہیں رہے گا. ہم بازار سے چاندیاں خرید کے لاتے ہیں, فرش ادب بچھا دیتے ہیں, پلاسٹک کی دریاں اور دریاں خرید کے لاتے ہیں اور بچھا دیتے ہیں. ابھی فرش ادب بچھاتا اس پہ جوتے لے کے بھی آ جاتے ہیں. کہاں گیا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں جناب زہرا آ رہی ہیں, تقدس نہیں رہا نا, چونکہ پروفیشنل سے بازار سے لائے ہیں, لہٰذا اس پہ جوتے لے کے بھی آ جاؤ. ابھی آپ بیٹھے تھے اس پہ رو رہے تھے, کہنے جناب زہرا آ رہی ہیں, اور پھر جوتے لے کے چل رہے ہیں. یہ تقدس ہم نے خود ختم کیا ہے. جو امام حسین کے ذکر کو بیچ رہا ہے, خون تاجر حسین ہے, تاجر خون حسین ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیچ رہا ہے. جو امام حسین کے خون کو بیچ رہا ہے وہ میرے اور آپ کے دین کو بیچنے میں دیر نہیں لگائے گا. ہم معلوم ہے کہ کون بیچ رہا ہے کون نہیں بیچ رہا, لیکن پھر بھی ہم واہ واہ, کیونکہ چٹخارے چاہیے ہمیں, واہ واہ چاہیے, سبحان اللہ چاہیے, سستی جنت چاہیے ہمیں. سچے بھائی محروم کے بازو ہوتے تھے, ان سے گفتگو ہو رہی تھی, تو وہ آج کے جو شعرا کے کلام تھے وہ سر پیٹ رہے تھے. ادھر سے ادھر سے مسئلہ جوڑا, اردو انگلش عربی فارسی سندھی سے مسئلہ جوڑا, نوا بنا دیا. بھائی نوا یہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ جھنکاروں پہ نوائے بن رہے ہیں, بیٹ جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں, کہ جناب ڈیک پہ چلے گا اچھا ہوگا. وہ ڈیک پہ چل جائے, امام حسین کا غم اس کا تقدس پامال ہو جائے, مجلس ہو جائے, انترا اٹھ جائے, مصرا اٹھ جائے. یہ سب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے. یہ وہ رزق ہے کہ جو ہم تک پہنچنا چاہ رہا ہے, لیکن ہم اس کا راستہ خود روک رہے ہیں. جب ہماری مجلسوں میں تقدس نہ ہو, نورانیت نہ ہو, ممبروں کو سخون حسین کو بیچ کر ٹھیکے پہ دینے کی باتیں کی جائیں, تیری مجلس میری مجلس, تیرا ماتم میرا ماتم, تیرا علم میرا علم, یہ امروہے کا جلوس ہے, وہ فلاں کا جلوس ہے, یہ اس کا جلوس ہے, وہ اس کا جلوس ہے, یعنی میرا بچپن گزر گیا انچولی میں. یہ باتیں سنتے سنتے آخر ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کب تک اس خواب غفلت میں پڑے رہیں گے؟ یہ وہ رزق ہے جو ہم تک آنا چاہ رہا ہے. امام کہہ رہے ہیں وہ رزق ہے, وہ یرزق من حیث لا یحتسب, یہ وہ رزق ہے. توکل تو کرو خدا پر, اہل بیت کا کہنا تو مانو, اہل بیت کے سامنے تسلیم ہے, سر تسلیم خم تو کرو. وہ یرزق من حیث لا یحتسب, یہ تم تک پہنچ کر رہے گا. ہم خود اس کا راستہ روک رہے ہیں. تقدس ہم نے ضائع کیا, نورانیت ہم نے ختم کی, بازاریت لانے کا سبب ہم بنے ہیں, تاجران خون حسین کو ہم نے جگہ دی ہے, ایکسس دیا ہے. ہمیں جواب دینا ہوگا یوم دن, اس دن جب نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جناب زینب پولیس سرات پہ کھڑی ہو کر ہم سے پوچھیں گی اس عزاداری کے بارے میں, اس عزاداری کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں, اس عزاداری کے لیے ہم نے تادیاں برداشت کی. علی کی بیٹی تادیاں اٹھائے, حسین کی یتیمہ تماچے کھائیں اس عزاداری کے لیے. اور ہم اتنی آسانی سے جس کے ہاتھ میں جانے جا رہی جانے دے, ہمیں کیا توجہ رکھیے گا عزیز نگرامی. جو کچھ آج اس شہر میں ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے, اس سب میں ہم قصوروار ہیں. میں بہت زیادہ جو کچھ بھی ہوا یا ہونے جا رہا ہے میں اس میں حمایتی نہیں ہوں جو کچھ ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا جو دل چاہے آ کے ممبر پہ بیان کر دے, کفری عقائد بیان کرے, اہل بیت کی تعلیمات کو رون ڈالے. کس بنا پر کہ ذکر حسین کر رہا ہے, یہ رولا رہا ہے, یہ ماتم کروا رہا ہے, وہ کل کو یزید یا شمر اگر حضرت عباس کا علم لے کے آ جائے گا کہ مولانا نہیں اس کو نہیں کچھ کہیں, یہ مولا عباس کا علم لے کے آیا. بھائی نہیں آج یہی ہو رہا ہے, کفری عقائد کو کون بیان کر رہا ہے, اس کو کچھ نہیں کہو, یہ رولاتا اچھا ہے, اس کے چٹخانے بہت اچھے ہیں, یہ علی کے ولایت کا وکیل ہے, یہ فلاں یہ فلاں, جو بھی ہو توجہ رکھیں عزیزہ نگرامی. روز قیامت جناب زینب ہم سے پوچھیں گی اس رزق کے بارے میں, یہ رزق معنوی ہے. ہم سے سوال ہوگا خاموش تماشائیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یا جو کربلا میں قتل ہو گئے وہ حسینی ہیں یا وہ یزیدی ہیں, یا پھر تیسرا راستہ ہے زینب کی طرح حق گوئی کا راستہ, کوئی تیسرا راستہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگر میں اور آپ شہید نہیں ہوئے تو ہمیں جناب زینب کی کردار کو اپنانا ہوگا، حق گوئی، حق کو بیان کریں۔ امام موسیٰ کاظم کا قول پڑھ رہا تھا، امام کہہ رہے ہیں کہ حق بات کہو، سچ بات کہو، اگرچہ کہ بظاہر تمہیں اس میں اپنی نجات نظر آ رہی ہو لیکن اس میں تمہاری ہلاکت ہے۔ حق بات کہو، اگر بظاہر تمہیں اپنی ہلاکت نظر آ رہی ہے، حق بات کہو، اس میں تمہاری نجات ہے، اور باطل جھوٹی بات سے اجتناب کرو، اگرچہ کہ تمہیں اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن اسے اجتناب کرو، جھوٹی بات نہ کرو۔ عزیزان گرامی، یقیناً میری باتیں سخت ہیں، میرا لہجہ تلخ ہے، لیکن میری آپ سے دس بس گزارش ہے، سوچیں سمجھیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ روایتی عزاداری ہمیں کہیں نہیں پہنچائے گی، کہیں نہیں پہنچائے گی۔ لوٹنا ہوگا در اہل بیت پر، عمل کی طرف، فکر کی طرف، شعور کی طرف۔ اگر نہیں لوٹے آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ مجھے علم ہے میری باتیں سخت ہیں، میرے ان باتوں کے مشتری و خریدار کم ہیں، لیکن یہ بات رہ جائے گی، تاریخ میں رہ جائے گی، آپ کے کانوں تک رہ جائے گی، کہ روز قیامت کم سے کم میں بری ذمہ ہو سکوں گا، میں کہوں خداوندہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے پہنچایا، حق بات پہنچا دی۔ آپ جانیں، آپ کا ضمیر جانے، ہمیں تقدس کو لانا ہوگا، فرش عزا کے تقدس کو واپس لانا ہوگا، اور یہ ایک دو آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ آج آپ مثلا جو افراد امروہے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے مجلسوں میں نوحے کا ایک انداز ہے، علم کا ایک خاص شکل ہے، آپ نے باقی رکھا ہے نا، باقی رکھا ہے نہیں رکھا؟ مرسی کے انداز کو باقی رکھا، اس طرز کو، اس کو باقی رکھا، کیوں رکھا ہوا ہے بھائی؟ ہمارے آبا کوشش کی ہے نا، آپ نے کوشش کی جناب، وہی طرز جو امروہے میں پڑھی جاتی تھی 200-250 سال پہلے، ہم وہی رکھیں گے، علم کا انداز وہی ہوگا، ماتم کا انداز وہی ہوگا، کوشش کی تبھی تو باقی رکھا ہے نا۔ تو ہم نے ظاہری چیزوں کی بقا کے لیے کوشش کی، لیکن مقصد اہل بیت، مقصد عزاداری، مقصد ائمہ کو بچانے اور ثابت قدم رکھنے کے لیے اور اس کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے کیا ہم نے کوشش کی؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس عزاداری کے لیے جناب زینب نے اپنی چادر دی ہے، جناب سکینہ نے تماچے کھائے ہیں، سید سجاد نے وہ خون جگر پیا ہے جو کسی امام نے نہیں پیا، بلکہ یوں کہوں اس عزاداری کی حفاظت کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے امام سجاد کو ان مصائب کا سامنا کرنا پڑا جو کسی امام کو نہیں کرنا پڑا۔ کسی امام کی امامت کا آغاز اس طرح نہیں ہوا جس طرح جناب سید سجاد کا ہوا۔ باپ شہید ہو چکا، چچا شہید ہو چکا، بھائی شہید ہو چکے، خیمے جل چکے، لاشا پامال ہو چکا بابا کا، ان جلتے ہوئے خیموں کی رات میں سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوا۔ اور صرف یہی نہیں، عرب ماں بہنوں کو کھلے سر بلوائے عام عزیزان گرامی، یہ وہ ایام ہے کہ اہل بیت جگہ جگہ اس عزاداری کی ترویج کر رہے ہیں، ہائے حسین کہتے تھے، ہائے حسین کے لیے تازیانے کھاتے تھے، تماچے کھاتے تھے، کانڈوں پہ چلتے تھے، دور لگائے جاتے تھے، لیکن ہائے حسین کو ترک نہیں کیا، حسین کی مظلومیت کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قافلہ ایک جگہ رات کی تاریکی میں رکا، وہاں پہ راہب کا معبد تھا، راہب نے بالائی خانے سے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں، کچھ نیزوں پہ سر ہیں، کچھ لوگوں کو رسیوں میں جکڑا گیا ہے، کچھ بیویاں ہیں کہ جن کو ایک رسی میں جن کے گلوں کو باندھا گیا ہے، ایک نوجوان ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے بیویاں۔ یہ راہب آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ سر عجیب ہیں، یہ بے کسی عجیب ہے، یہ غربت عجیب ہے، پوچھتا ہے یہ کون ہیں، کہا کہ تمہیں اس سے کیا، تم اپنا کام کرو، کہا کہ پھر بھی مجھے بتاؤ، کہا کہ یہ حسین کا سر ہے، اس کے گھر والے ہیں، کہا کہ کون حسین، کہا کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ علی مرتضیٰ. کہا اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ کہا کہ فاطمہ الزہرا. راہب کہتا ہے کیا یہ ہوئی فاطمہ جو تمہارے نبی کی بیٹی ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہاں. کہتا وائے ہو تم پر, تم نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو ابھی کچھ سال نہ گزرے تم اس طرح. اس کو بھیج دیتے ہیں. یہ راہب نصف شب بلند ہوتا ہے, سروں کو ایک صندوق میں رکھ دیا گیا. راہب دیکھتا ہے کہ نور بلند ہو رہا ہے اور عجیب ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک دفعہ وہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائیوں یہ سر تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو. کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس کا انعام ہمیں ملے گا. کہا کہ وہ میں تیار ہوں دینے کے لیے. گیا اور کچھ مبلغ لا کے ان کو دے دیا. تھوڑی دیر کے لیے سر حسین لے کے چلا, ایک پتھر پہ رکھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہی پتھر جو شام میں موجود ہے. اور اس کے بعد گلاب کے پانی سے سر حسین کو دھونا شروع کیا. اللہ اکبر. میں راہب سے کہوں گا اے راہب ذرا اس سر کو باہر لے جا کے دھو جہاں پر اہل حرم موجود ہیں. تو شاید آپ پوچھیں گے اے ذاکر تم یہ کیوں کہلوانا چاہ رہے ہو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اب تک اہل بیت نے جو سر حسین کے ساتھ سلوک دیکھا ہے, یا پتھر مارتے ہوئے دیکھا ہے, یا تیر و تبر مارتے ہوئے دیکھا ہے, ارے یہ تعظیم و اکرام کسی نے نہیں دیکھا. شاید تم اس کو لے جا کے باہر دھو گے تو اہل بیت کے زخمی دل کو ڈھارت ہو جائے گی. ارے سکینہ کہے گی کوئی تو ہے میرے بابا کے سر کا احترام کرنے والا. اجرکم علی اللہ. بس عرض نگری یہ عزت و احترام ظاہر نے کیا. اس کے بعد جب قافلہ چلا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ دولت وہ درہم و دینار جو راہب نے دی تو وہ کیا ہوئے؟ جب پوٹلی کھول کے دیکھا, اس کیسے کو کھول کے دیکھا تو اس میں خاک کے ذروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس کے بعد یہ قافلہ پہلی سفر کو داخل ہوا شام میں. دربار شام تک اور بادار شام تک بہت کم فاصلہ ہے, جو افراد گئے وہ جانتے ہیں یہ چند منٹوں میں طے ہو جانے والا فاصلہ ہے, لیکن گھنٹوں علی کی بیٹی باب سعد میں کھڑی رہی. اجرکم اللہ. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بازار سے گزر کے دربار میں لائے گئے تو ایک شقی نے جناب سکینہ کو دیکھ کے کہا یزید ارے اس سکینہ کو میری قدیدی میں دے دے. یہ سننا تو جناب سکینہ جناب زینب سے لپٹ گئی اور کہا پھوپھی اماں ارے ہم نے تماچے کھائے, ہم نے تازیانے کھائے, میں نے در دے دیے, سرگی چادر دے دی, ارے کیا آل محمد میں یہ وقت آئے گا کنیزی میں دیے جائیں گے. اجرکم اللہ. جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا یہ مقدر میں نہیں ہے. اس کے بعد قید خانے میں بھیج دیا گیا. عزیزوں بچوں کی نفسیات یہ ہوتی جب کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں کون سی جگہ ہے, ہم اپنے وطن کب جائیں گے. جناب سکینہ بار بار کبھی ماں کے پاس آ کے پوچھتی اماں کیا در زندہ کھلے گا, اماں کیا ہمیں رہائی نصیب ہوگی. اللہ اکبر. کبھی پھوپھی کے پاس جاتی ہے, رات کا سناٹا پھیل رہا ہے, پرندے واپس جا رہے ہیں, پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی بیٹا یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں. ادھر وہ پھوپھی کا دامن ہلاتی اور کہتی پھوپھی اماں کیا سکینہ بھی مدینہ جا سکے گی؟ ارے در زندہ کھلے گا, کیا سکینہ بھی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلے گی؟ اجرکم اللہ. ارے بڑوں کے پاس کوئی جواب نہیں, یہ تسلی دے دیتے ہیں. لیکن جناب سکینہ سے امام حسین نے وعدہ کیا تھا وقت آخر, سکینہ ہم تمہارے پاس آئیں گے, تم سے ملنے آئیں گے. اب سکینہ پوچھتی ہیں پھوپھی اماں میرے بابا کب آئیں گے؟ جناب زینب دلاسہ دیتی ہیں. ایک رات کو بچی روتے روتے سو گئی, رات کو دیکھا جناب زہرا تشریف لائی ہیں اور کہہ رہی ہیں امام حسین بھی ساتھ ہیں. کہہ رہی ہے سکینہ بس آ جاؤ ہمارے بعد, تمہارے مصیبت کے دن ختم ہوئے. بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا, خواب سے بیدار ہو گئی اور کہنے لگی میرا بابا میرا مظلوم بابا, مجھے بابا تک پہنچا دو یا میرا بابا کو مجھ تک لا دو. عزیزان گرامی امام سجاد آگے بڑھے, جناب زینب آگے بڑھی, دلاسا دے رہے ہیں لیکن بچی خاموش نہیں ہو رہی. اتنا شور و غل ہوا, اتنا شور و بکا ہوا, یزید کی آنکھ کھلی, وجہ دریافت کی, سر حسین بھیجا گیا. خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے, تشت میں سر حسین رکھا ہے. ایک دفعہ سکینہ کے پاس پہنچا, ایک دفعہ کپڑا ہٹایا. عزیزانی گرامی دیکھیے بچے کتنے عرصے بعد آپ سے ملے, وہ دوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے. سکینہ کا مزاج ہی یہی تھا, امام حسین مدینہ میں گھر میں تشریف لاتے, سکینہ ہاتھوں کو پھیلا دیتی, امام حسین اپنی گودی میں لے لیتے. یہ سکینہ کی عادت تھی. سکینہ کبھی سینے پہ سر رکھتی, کبھی بابا کے گالوں پر کو چومتی, یہ جناب سکینہ کی عادت تھی. لیکن آج سر حسین سامنے آیا ہے. شاید حسین نے جو وعدہ کیا تھا نا, سکینہ میں آؤں گا, آج سر حسین اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے آ گیا. اب سکینہ نے کہا جب بابا کے ہاتھ نہیں ہیں, کہا بابا ارے تیرے ہاتھ نہیں ہیں تو کیا ہوا, ارے سکینہ کے ہاتھ ہیں بابا, آج تیرا سینہ نہیں ہے سکینہ کا سینہ ہے. ارے دونوں ہاتھوں سے سر حسین کو اٹھایا, سینے سے لگایا, اس کے بعد بچی دو زانو ہو کے بیٹھ گئی, جلے ہوئے دامن میں سر حسین کو رکھ دیا. اجرکم اللہ. ارے اولاد والو, ارے حسین اور سکینہ کا درد محسوس کر سکتے ہو. اس کے بعد سکینہ نے مسائل پڑھنے شروع کیے. ننی ذاکرہ مجلس پڑھ رہی ہے, اہل حرم گریا کر رہے ہیں. عزیزانی گرامی کیا ہوا, بچی نے چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو حسین کے پاروں میں پھیرنا شروع کیا. بابا تیرے سر میں خاک بہت ہے, بابا وہ کون ہے جس نے مجھے کم سنی میں یتیم کیا. دوسرا سوال یہ تھا, بابا وہ کون ظالم ہے جس نے تیری داڑھی خون سے رنگی کی. اور تیسرا سوال تھا, اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا. اب بچی کی نگاہیں حسین کی گڈی ہوئی رگوں پہ پڑی. بابا وہ کون ظالم ہے جس نے تیری گردن کی رگوں کو کاٹ ڈالا. اب سکینہ کے تماچے لگ چکے ہیں, حسین کے ہاتھ نہیں ہیں. سکینہ نے اپنے رخسار کو سارے حسین پر رکھ دیا. اے بابا جن رخسار پہ تم پیار کیا کرتے تھے بابا ان پہ تماچے لگائے گئے. بابا جو در تم نے پہنائے تھے بابا وہ چھین لیے. بابا جو چادر تم نے پہنائی تھی نا بابا وہ نیزے کی انیوں سے چھین ڈالی. بابا ہمیں کانٹوں میں چلایا گیا. اب بچی بہن کر رہی ہے, کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آواز آدھی بند ہوئی. سید سجاد نے کہا سکینہ بابا کو الوداع کہہ دو, اب نہ جانے کب ملاقات ہوگی. ارے شانہ ہلایا, انا للہ و انا الیہ راجعون, حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا. ارے سید سجاد کا امتحان شروع ہوا. آخری روایت درد کروں, جب درے زندہ کھل گیا اہل حرم جا رہے تھے, جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ نظر نہیں آتی, کافی دیر ہو گئی. ایک دفعہ زندہ میں گئی, دیکھا مادر سکینہ قبر سکینہ کے سامنے دو زانو بیٹھی ہوئی ہے, دونوں ہاتھوں کو قبر میں رکھا ہوا ہے اور کہی سکینہ ہم شرمندہ ہیں. سکینہ اٹھو, رہائی مل گئی. ارے درے زندہ کھل گیا, ہم مدینے جا رہے ہیں, سکینہ تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. شام کی عورتیں کھڑی تھیں, ان سے کہے شام کی عورتوں دیکھو ہم جا رہے ہیں, ایک تمنا پوری کر دینا. ارے رات کی تاریکی میں آنا, ایک ایک شمع روشن کر دینا. ارے میری بچی کا دل اندھیرے سے